عبادت کیوں کرو؟ عبادت کا مطالبہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کس کے فائدے کے لیے؟ کیا عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا، اس کی بادشاہت یا اس کی کسی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، لعلکم تتقون، فائدہ تمہارا اپنا ہوگا، تاکہ تم بچ جاؤ، تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ غلط طریقوں سے بچ سکو، غلط راستے سے بچ سکو، اور غلط راستے پر چل کر غلط انجام سے بچ سکو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ جس ہستی نے تمہیں بنایا، سب سے بڑھ کر وہی تمہاری خیر خواہ اور تمہاری بھلائی کرنے والی ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیز سے بہت پیار ہوتا ہے انسان، کبھی بھی اپنی چیز، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ، خواہ وہ کتنا ہی بدصورت ہو، خواہ اس کا ناک بہہ رہا ہو، خواہ وہ کتنا ہی گندا ہو، لیکن اپنی ماں کو وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ وہ اس کو چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ کبھی کسی ماں کو یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ اپنے بچے کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ کیسا بھی ہو، چونکہ اس نے جنم دیا، وہ کسی اور کو اچھا لگے یا نہ لگے، ماں کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ماں نے جنم دیا۔ اسی طرح اللہ اپنی مخلوق تمام انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، ان کی خیرخواہی چاہتا ہے، ان کا بھلا چاہتا ہے، ان کو تکلیف اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے ان کو اپنی بات ماننے کا حکم دیتا ہے اور دوسروں کی باتوں سے اور دوسروں کی اطاعت سے نکالتا ہے، کیونکہ دوسروں کے احکام یا دوسروں کی پسند و ناپسند ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں عموماً جو قانون بنتے ہیں، اس میں قانون بنانے والے اپنے آپ کو اس قانون کی زد سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسا قانون بناتے ہیں جس سے ان کا اپنا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں، وہ ایسے قوانین بناتی ہیں کہ جس سے دنیا کی کچھ اور قومیں مثلاً ایٹمی اسلحہ نہ بنا سکیں، اور اس کے لیے بعض اوقات سینکشنز لگائی جاتی ہیں، بعض اوقات دھمکیاں دی جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی اور ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسری اقوام ایٹمی اسلحہ یا ایٹم بم نہ بنا سکیں۔ وہی قانون جو دوسروں کے لیے بناتے ہیں، خود اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا مفاد جس چیز میں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جو چیز ان کے مفاد کو نقصان دینے والی ہے، وہاں وہ طرح طرح کے خوشنما نعروں سے قوانین پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں۔ وہ جو قوانین اور جو احکامات اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ اسے انسانوں میں سے کسی ایک مخصوص گروہ سے صرف ہمدردی نہیں، تمام انسانوں سے ہمدردی ہے۔ اسی لیے وہ جو احکامات دیتا ہے، تمام انسانوں کے لیے برابر دیتا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کالے تو نماز پڑھیں گے اور گورے ان کو بیٹھ کے دیکھیں گے، نہیں، سب پڑھیں گے، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، بادشاہ ہو یا فقیر، سب کے سب ایک صف میں آ کر اس کے آگے جھکیں گے۔ اسی لیے یا ایہا الناس، تمام انسانوں کو بیک وقت خطاب کیا گیا اور تمام انسانوں سے عبادت کا مطالبہ کیا گیا، اور عبادت اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننا، اس لیے کہ پیدا اس نے کیا، اور جس نے پیدا کیا وہ محبت رکھتا ہے ہم سے، سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہمارا، اور نہ صرف یہ کہ ہم کو بلکہ پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور عبادت کا حکم کس لیے دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تمہارا فائدہ ہو۔ کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم سب کے سب سب سے زیادہ نیک انسان کی طرح بن جاؤ، تو اس سے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، اور سب سے زیادہ بدبخت انسان کی طرح ہو جاؤ، یعنی سب سے زیادہ نافرمان انسان کی طرح، تو اس سے بھی مجھے کوئی نقصان نہیں۔ تمہارا یہ سب کچھ کرنا تمہارے اپنے فائدے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے کچھ اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس کے وفادار نہ بنو گے، اس کی بات یا اس کے حکم پہ نہ چلو گے جس نے زمین و آسمان میں اتنا کچھ بنا رکھا، اس جیسا کوئی اور ہے نہیں. الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا، فراشن بستر بنایا، آرام کی جگہ بنایا، بچھونا بنایا تاکہ تم آرام کے ساتھ اس پر چل پھر سکو، کام کر سکو. آپ کو معلوم ہے کہ زمین ہزاروں میل کی رفتار سے پی گھنٹہ کے اعتبار سے کائنات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہی ہے، خلا میں گھوم پھر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ہر چیز کو لے کر زمین اڑی چلی جا رہی ہے فضا کے اندر، لیکن ہمیں اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. زمین کے اندر انر کور میں شدید قسم کا لاوا بھڑک رہا ہے، آگ ہے ابل رہی ہے، مسلسل ایک طوفان ہے جو اندر برپا ہے، لیکن ہمیں باہر خبر بھی نہیں. ہیٹ پروف ایسا بنایا باہر کے حصے کو، ورنہ اندر کی گرمی پہنچتے پہنچتے اگر اوپر کی سطح تک آ جاتی تو ہم یہاں کھڑے نہ ہو سکتے. الذی جعل لکم الارض فراشا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا، گویا زمین تمہارے لیے گھر کی طرح بنا دی، جیسے گھر کے اندر فرش بھی ہے اور چھت بھی ہے، تمہارے رہنے کی جگہ بنائی. وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی اتارا، اگرچہ زمین سے بھی پانی نکلتا ہے لیکن آسمان سے پانی اتارنے کی بات کی گئی، کیونکہ آسمان سے اترا ہوا پانی فضا کی پولوشن اور گندگی کو صاف کرتا ہے اور زمین کے اوپر پھیل کر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ کر دیتا ہے. ورنہ اگر سارا پانی ہمیں زمین سے نکال کر زمین کو سیراب کرنا پڑتا اور فضا کو صاف کرنا پڑتا تو ہم اس معاملے میں بے بس ہو جاتے. صفائی کا ایسا بہترین انتظام، ما انتہورا کہا گیا قرآن میں اس کو، پاکیزہ پانی جو پاک کرنے والا ہر چیز کو دو ڈالتا ہے، صاف کر دیتا ہے، یہ اس کی خاص رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے تمہارے لیے بارش برسانے کا انتظام کیا. فأخرج به من الثمرات پھر اس پانی کے ذریعے پھل نکالے، یعنی زمین سے، رزق لکم تمہارے لیے رزق کے طور پر تاکہ تم زندہ رہ سکو، جی سکو. اور کتنے قسم کے رزق اگر گننا چاہو تو گن نہ سکو. کھانے کی سب چیزیں اگر آپ گھر میں لا کے رکھ لیں تو آپ کھا نہیں سکتے باوجود کوشش کے. اور پھر مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے لیے مختلف غذائیں فراہم کی ان کی ضرورت کے مطابق. تو تم سے تقاضا کیا ہے، عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دو. وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ جو کچھ اللہ نے کیا وہ کوئی اور کر سکتا نہیں. قدیم زمانے سے انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ بظاہر نظر آنے والی کسی بھی چیز کو جب وہ اپنے سے طاقتور دیکھتا ہے، اس سے مرعوب اور متاثر ہوتا ہے، اس سے مسحور ہوتا ہے، تو اسی کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اسی کا تابع دار ہو جاتا ہے، اسی کے آگے جھک جاتا ہے. جس چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے وہی معبود بن جاتی، خواہ انسانوں میں سے ہو، خواہ پتھروں میں سے ہو، خواہ زمین و آسمان کی کوئی بھی اور چیز. کچھ لوگ آگ سے مروب ہو گئے، انہوں نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا. کچھ لوگ پانی سے، وہ اس کے آگے جھک گئے. جب پانی کی طغیانی یا سیلاب آئے تو انہوں نے انسانوں کے نذرانے ذبح کر کے اس میں ڈالے. تو شرک کی دنیا میں مختلف قسمیں رہی ہیں. اگر آپ مشرکین کی تاریخ پڑھیں تو بعض وقت حیرت ہوتی انسانی عقل پر کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کو جو بظاہر نظر آتی تھی اس کو اپنا خدا مان لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا رد کیا, توڑ کیا, اور عقل سے سوچنے کو کہا, عقلی دلیل دی. کیا عقل سے سوچنے کو؟ کہ دیکھو ان پتھر کے بتوں نے یا کسی بڑے سے بڑے عقل مند انسان نے تم کو پیدا نہیں کیا. اور اگر کہیں کہ مجھے فلاں نے پیدا کیا, میری ماں نے کیا یا باپ نے کیا, تو صرف تمہارے پیدا ہونے کی بات نہیں, باقی تمام انسانوں کی بات بھی ہے. تو خالق تو ایک ہوتا ہے نا. اگر ہر والدین کو خالق قرار دے کے ان کو بڑا مان لیا جائے تو بہت سے خالق تو نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد اور کیا کیا اس نے؟ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. کوئی انسان ایسا نہیں جو زمین کے چپے چپے کو جانتا ہو, پوری زمین میں صرف ایک دفعہ گھوم ہی چکا ہو. اگر ایک انسان اس کائنات کی سب سے طاقتور عقل مند چیز ہے نا, اللہ کے بعد اللہ نے انسانوں کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے, بہترین مخلوق ہے انسان. تو جتنے بھی اس وقت دنیا میں زندہ انسان ہیں, جتنے بھی, ان میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ساری زمین دیکھ چکا ہو. بہت لوگ ورلڈ ٹور کر کے بہت فخر جتاتے ہیں اور بہت روب جھاڑتے ہیں, لیکن جو ورلڈ ٹور بھی کہتے ہیں وہ بھی ان سے مراد پوری ورلڈ نہیں ہوتی. وہ بڑے بڑے چند ایک ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ورلڈ ٹور, حالانکہ بھی ایک جھوٹ ہے, کسی نے ساری ورلڈ نہیں دیکھی. تو جب ساری ورلڈ دیکھی نہیں تو بنائی کس نے ہوگی؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر اور سمندروں کے اندر کی مخلوق, ان کے تو نام بھی ہم کو نہیں پتا, تو بنانا تو دور کی بات. تو کوئی بھی انسان, کوئی بھی پتھر کا بت, کوئی بھی دوسرا الہ آخر عبادت کے لائق, اطاعت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس نے کوئی ایسا کمال کیا ہی نہیں. والسماء بنا, اور اگر کوئی کہے نہیں فلاں انسان نے واقعی ساری زمین دیکھ لی ہے تو بنائی نہیں, ہاں آسمان تو اس کی ریچ سے باہر ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کر ہی بیٹھے کہ زمین میں نے بنائی تو آسمان تک تو کوئی نہیں پہنچ سکا. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے آسمان بنایا, آسمان کو کسی نے چھو کے نہیں دیکھا, ہاتھ نہیں لگایا, وہاں گیا نہیں کوئی, تو بنایا کہاں سے ہوگا؟ تو لوگوں ہوش میں آؤ, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بن گیا ہو, کسی بنانے والے کے ہاتھوں بنا, اور وہ بنانے والا اللہ ہے. لہذا جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ اس قابل ہے کہ تم اس سے مروب ہو, اس سے محبت کرو, اس کے آگے جھک جاؤ, اس کی بات مانو. کیونکہ انسان بات اسی کی مانتا ہے جس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے, جس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اس کو تو منواتا ہے, اس کی مانتا نہیں ہے. مثلا ایک اسکول کے اندر ایک ہیڈ ماسٹر ہے اور ایک پی این ہے. پی این کو ہیڈ ماسٹر کی ماننی ہے یا ہیڈ ماسٹر کو پی این کی ماننی؟ کون کس کی مانتا ہے؟ پی این ہیڈ ماسٹر کی مانتا ہے. کیوں؟ حالانکہ دونوں ہی انسان ہیں. اس لیے کہ اس کا رتبہ بڑا ہے, آرڈر ہیڈ ماسٹر کا ہوتا ہے, پی این کا نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ بڑا ہے, حکم اس کا چلنا چاہیے, اس کے بنائے ہوئے بندوں کا نہیں, یا اس کے بنائے ہوئے بندوں کے دلوں کا نہیں, خواہشات کا نہیں, خواہ وہ انسان کی اپنی ہی خواہش کیوں نہ ہو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, یہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی. پھر صرف پانی ہی نہیں برسایا, فَأَخْرَجَ بِهِ, اس پانی کو ذریعہ بنایا. کس کا؟ مِنَ السَّمَرَاتِ, پھل نکالنے کا. کس لیے؟ رِزْقًا لَكُمْ, تمہارے لیے رزق کے طور پر, تمہاری غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, لوگو عقل سے کام لو, جس رب کے اتنے کمال ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انتم تعلمون, حالانکہ تم جان گئے ہو, تم کو پتا چل چکا ہے, تم جانتے ہو. کسی بھی انسان سے جا کر پوچھیں کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا، تو وہ یہی کہے گا اللہ نے. تو اگر بنایا اس نے تو کیا ان چیزوں پر اس کا حکم نہیں چلنا چاہیے؟ اللہ کی تخلیق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ان سب چیزوں کو پالنے اور بڑھانے والا، تو عبادت بھی اسی کی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سب کچھ دے تو وہ ہم کو اور بات ہم کسی اور کی مانیں. جس کا ہم پر احسان ہے اس کو تو نہ مانیں، اور جس کا ہم پر کچھ احسان نہیں اس کے آگے ہم جھکے جائیں، ان کی باتیں مانتے چلے جائیں. تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک تو یہ تمہیں دے گا، جب تک کہ کانٹریکٹ ہے تمہارے ساتھ کہ جب تک زندہ ہو رسک دوں گا تم کو، لیکن جب یہ موت کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو دوسری زندگی میں پھر کچھ بھی نہ پائے گا انسان، پھر کچھ نہ پائے گا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا جرم ہے. صحیح ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ جو کہ خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو اس کے برابر لے آنا. تو ہم ویسے تو اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن اس کی بات کو کبھی بڑا نہیں سمجھتے، یا عموماً بڑا نہیں سمجھتے. زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن عمل سے کیا کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے. ہم نے نماز پڑھی اور اس نے کہا اللہ سب سے بڑا، ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ کہا، لیکن جب ہم بازار میں نکلتے ہیں تو پھر بڑا کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ کو سمجھتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے. مثلا بازار میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنی زینت کو چھپا کر جائے، لیکن ہم وہ نہیں مانتے، تو ہم نے کس کی بات بڑی کی؟ جن انسانوں کی بات مانتے ہیں اس وقت یا اپنے دل کی مانتے ہیں تو اسی کی بات بڑی ہوئی نا، اللہ کی تو چھوٹی ہو گئی. اسی طرح جھوٹ نہ بولو، اللہ نے حکم دیا جھوٹ نہ بولو، لیکن ہم بول جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں لوگوں سے؟ کہ لوگوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کیونکہ اس کو ہم بڑا سمجھتے نہیں. حالانکہ لوگ دھوکہ کھا سکتے، وہ تو دھوکہ بھی نہیں کھا سکتا. اسی لیے کیا حکم دیا کہ تم شرک نہ کرو. عام روزمرہ زندگی میں ہم عموماً چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسا طریقہ اختیار کر جاتے ہیں جو شرک سے قریب ہوتا ہے. مثلاً ابن مردویہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بس یوں کہو جو اللہ چاہے، یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نہیں، اصل حکم اللہ کا ہے. وما تشاؤن الا یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو اللہ چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک اس طرح گھس آئے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی، اور نظر ہی نہیں آتی. ہماری زندگی میں بسا اوقات شرکیہ جملے، شرکیہ باتیں اس طرح شامل ہیں کہ ہم کو نظر بھی نہیں آتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، بے سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں. اور شرک کی ایک اور قسم جسے شرک اصغر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. قلنا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا، جب ہم لوگوں کے لیے پڑھتے کہ ہائے لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھتا، یہ تو پانچ وقت کا نمازی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ وہ نماز جو اللہ کا حق تھی، اللہ کی عبادت تھی، وہ ہم نے بندوں کی خوشی کے لیے پڑھی. من صام یرائی فقد اشرک، جو ریاکاری کا روزہ رکھے اس نے شرک کیا. من تصدق یرا فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، یہ بھی شرک ہی کی اقسام میں سے ہے۔ زیادہ تفصیل تو کسی وقت بعد میں ہوگی ان ڈیٹیل، لیکن یہاں عام روزمرہ زندگی میں جو شرک ہیں ہمارے ان کی طرف تھوڑی توجہ دلانا مقصود ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، شک میں کس چیز کے بارے میں؟ شک میں مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے۔ کیا چیز نازل کی؟ قرآن۔ کس پر نازل کی؟ علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ کون بندہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک ہے، تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ اس کی مانند، اس کی طرح میں سے، اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ پیچھے حکم دیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، منافقت چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، صرف اس ہستی سے لو لگاؤ، اس کے وفادار بن جاؤ۔ اس کے بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسی کی رہنمائی ضروری ہے، قرآن ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں قرآن کی حیثیت متعین کی جا رہی ہے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، انتہائی سچی کتاب ہے۔ اور اگر تمہیں شک ہے، پیچھے کہہ دیا نا لا ریب فیہ، شک ہے ہی نہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے یا پیچھے سے اس کے اندر آ سکتا ہی نہیں، کوئی چیز اس میں داخل ہو نہیں سکتی، لا ریب فیہ، ہر شک شبے سے پاک ہے یہ۔ اگر کسی کو شک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمام انسانوں کو دعوت دی ہے عبادت کی، تو اس لیے تمام انسانوں کو دلیل دی جا رہی۔ اب آپ قرآن کس لیے پڑھیں گے؟ صرف اپنے لیے؟ تمام انسانوں تک کون لے کے جائے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، سب کس، پارسی، تمام کے تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے قرآن۔ لے کر گئے آپ ان کے پاس، پہنچایا، بتایا ان کو، ان کے رب کا پیغام پہنچایا، کیونکہ آپ کے پاس پہلے آ گیا نا۔ اب آپ کا فرض ہے کہ ان کو بھی دیں، لیکن آپ تو خود بھی اس پر خوش نہیں ہیں، لے کر خود بھی اس کا حق نہیں دے رہے، تو دوسروں کو کب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اے تمام لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تو عبادت کیا ہوتی، کیسے کریں؟ اللہ سے پوچھے نا ہم، چونکہ اسی کی مرضی کے کام کرنے، اس لیے اس سے پوچھنا ہے۔ تو وہ کہاں بتائے گا؟ بول کے تو نہیں بتائے گا، کتاب میں بتائے گا۔ اس لیے اس کتاب پر ایمان ضروری ہے۔ تو لوگوں کو جب آپ اللہ سے جوڑیں گے تو کس کے ذریعے جوڑیں گے؟ اس قرآن کے ذریعے جوڑیں گے۔ تو قرآن تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا، اب لوگ تو مانتے ہی نہیں اس کتاب کو، ظاہر ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی تھی، تو ان کو قرآن نے چیلنج کیا ہے، یہ چیلنج ان تک پہنچانا ہے کہ بھئی بات کلام تو یہی ہے اللہ کا، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، تم بھی لے آؤ، انہیں دعوت دیں، بتائیں تم بھی ایمان لے آؤ۔ وہ کہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جیسی ایک سورت بنا لو، یا تو ماننا پڑے گا یا ایسی سورت بنانی پڑے گی۔ اگر سورت نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے، جس کی نقل اتارنا کسی انسان کے بس میں ہی نہیں، کوئی انسان اس جیسی کوئی اور کتاب لا سکتا ہی نہیں۔ اگر کوئی اور نہیں لا سکتا تو پھر یہ اللہ ہی کا کلام مانو، چیلنج ہے، پورا چیلنج کیا گیا کہ اس کو اللہ کا کلام مان لو۔ اور یہ چیلنج قرآن میں چار جگہوں پر کیا گیا ہے، سورۃ یونس آیت 14 میں، سورۃ ہود آیت 34، بنی اسرائیل 88 اور الطور 34 میں، چار جگہ قرآن کا اور مزید، یعنی یہ پانچویں جگہ ہے، کل پانچ مواقع پر قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں تو کیا کرو، اس جیسی تم بنا لاؤ، کہیں کہا گیا ایک کتاب ایسی لے آؤ، کہیں کہا گیا کہ ایک سورت لے آؤ، کہیں کہا گیا دس آیات لے آؤ، لا کے دکھاؤ، فأتوا بسورة من مثلہ. آپ دیکھیں 1400 سال ہو چکے ہیں، آج تک کوئی نہیں لایا، کوئی ایک بھی نہیں لا سکا. عام انسان تو کیا، بڑے بڑے جو نقاد اور ادیب اور شاعر تھے انہوں نے اس قرآن کی نقل اتارنے کی کوشش کی، اردو انگریزی کے شاعر ادیب نہیں، عربی زبان کے، لیکن جو کچھ انہوں نے پیش کیا اس میں خود انہیں اپنی قدر و قیمت پتا چل گئی. قرآن کا مقابلہ کرنے والوں میں تاریخ میں کچھ نام ملتے ہیں، مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، الاسود الانسی، سجاح، متنبی، المعری، ابن المقفع، یہ کچھ عرب شاعروں ادیبوں کے نام ہیں جنہوں نے قرآن کے مقابلے کی کوشش کی تھی. عام انسان تو کر ہی نہیں سکتا، ان بڑوں نے کی تھی، جن کا جو کلام ہے، شاعری ہے، وہ بے مثل ہے، لیکن جو کچھ بنا کر لائے وہ اتنا مضحکہ خیز تھا. مثال کے طور پر مسلمہ کذاب نے کچھ آیتیں بنائی، پڑھ کے سناتی ہوں اور پھر قرآن بھی سنایا آپ نے بہت دفعہ، تو خود ہی کمپیئر کر لیں، چاہے معنی سمجھ نہ بھی آئے. یا دف دا یا دف دائینا نقی کما تو نقینا نصف کی فلمائے و نصف کی فتین لل ما اتک درینا ول شار بتم نئینا. ٹھیک ہے، کوئی عربی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس میں سننے میں بھی کوئی لطف ہے. یا دف دا یا دف دائینا نقی کما تو نقی، ٹوٹتا ہوا نہیں لگتا کچھ، اور مطلب تو انتہائی مذہب کا خیز ہے، اے مینڈک اور اے مینڈکی. نصف کی فلما، آدھا تم پانی میں رہتی ہو، اور نصف کی فتین، اور آدھا مٹی میں، یعنی کبھی باہر اچھلتی کودتی اور کبھی پانی میں. لل ما تک دری نا، نہ تو پانی کو اندر جا کے پانی میلا کرتی ہو، بلا شارب تم نہیں نا، جب پانی میں ہوتی تو پینے والوں کو روکتی نہیں ہوں. یعنی مینڈک جب پانی میں ہوتا ہے تو پینے والوں کو نہیں روکتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ایک اور، الفیل مل فیل ما ادراک مل فیل لہو زنبن صغیر و خرطوم طویل. ہاتھی کیا ہے ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی، وہ نا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، اس کی نقل اتاری گئی. اور آگے کچھ نہ بن پڑا تو کہا لہو زنبن صغیر، اس کی دم چھوٹی ہے، وہ خرطوم طویل اور ناک لمبی ہے. ابن المقفع نے قرآن کی نقل اتارنے کی کوشش کی، لیکن جب قرآن سے مقابلہ کیا تو جو کچھ لکھا تھا خود ہی جلا ڈالا. پوری عرب دنیا میں، عجب میں، اتنی سائنسی ترقی کے دور میں آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ اس جیسا کوئی کلام بنا کے لا ہی نہیں سکا. جب نہیں لا سکتے ہو، عاجز ہو گئے ہو اس معجزے کے سامنے، تو سر جھکا دو، مان جاؤ تاکہ ہدایت مل جائے. لیکن ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. دیکھ کر بھی نہیں مانا تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ.